أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون. الحمد لله الذي جعلني من أمة سيد المرسلين ومن المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا السيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجهم وأهلك عدوهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات صل على محمد وآل. هو الذي خلقكم من طين، میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. بڑا کمال تھا اس مٹی میں. مولا کائنات جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کہتے ہیں پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا جو اللہ کی تعریف سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد خلقت آدم کا ذکر کیا، اور کہا مولا نے اللہ نے زمانے سے، دنیا سے، زمین سے جگہ جگہ کی مٹی کو جمع کیا. مٹی کو جمع کیا، اس کے بعد اسے پانی سے گوندھا اور پتلا تیار کیا. یہ بات تین جملوں کی نہیں، خطبے کے کافی درجے ہیں، سٹیجز بیان کیے مولا نے خطبے میں. اور فرمایا دیکھو اللہ نے جگہ جگہ سے مٹی جمع کی، یعنی کوئی بھی انسان آپ دیکھ لیجئے، دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی بھی دو انسان، سب کے پاس وہی عقل، دل، آنکھ، ناک، کان، منہ، ہاتھ، پیر، زبان، مگر کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے. اس لیے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مختلف جگہوں سے مٹی کو جمع کیا، یعنی ہر انسان کا مختلف مزاج ہے. ہر انسان کے مختلف مزاج ہیں، کوئی خوش مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی بد مزاج ہے، کوئی کسی طرح سے ملتا ہے، کوئی مغرور ہے، کوئی عاجز ہے. غرض کہ یہ انسان کے مزاج ہیں، اس کے ٹیمپرمنٹس ہیں. مختلف مقامات کی مٹی جمع کی، پھر کیا کیا، اسے پانی سے اتنا خالص کر کے گوندا، پانی ملا کر اسے خالص کیا. یہ پانی کون سا پانی ہے، کہا یہ طہارت کا پانی ہے. اتنا انسان کو جو پیدا ہوا ہے، انسان بچہ معصوم ہوتا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں، اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. خالص کیا اسے، پاک و صاف، بغیر کسی عیب کے بنایا ہے اس انسان کو جب ابتدا اس کی کی، پھر کیا کیا، اسے اتنا گوندا کہ یہ لسدار ہو گئی. یہ خطبے کے جملے ہیں سارے، اتنا گوندا گوندا اسے کہ یہ لسدار ہو گئی. لذدار ہو گئی کا کیا مطلب تھا، اس کے اندر اب احساسات پیدا کیے، سینسیشن پیدا کیے، امپلسز پیدا کیے، جذبات پیدا کیے، اور اس کے جب انسان کے اندر ملاوٹیں ہوتی جا رہی ہیں. پہلے خالص تھا، صرف مٹی سے بنا تھا، پانی آئی تھی، اب ملاوٹ ہو رہی ہے، اس میں احساسات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے. کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، اس کے بعد میں اس کی شکل دی، اسے جوڑ توڑ اور موڑ دیے، خطبے کے جملے، اسے شکل و صورت دی. یہ شکل و صورت کیا ہے انسان کی، اسے جوڑ توڑ اور موڑ کیوں دیے. کہا دیکھو اگر انسان میں یہ موومنٹ نہ ہوتی، اگر انسان میں یہ صلاحیت نہ ہوتی کہ وہ مڑ سکتا کسی جانب، اگر انسان میں یہ صلاحیت نہ ہوتی کہ اس کے رخ حیات بدل سکتا، تو پھر تو ایک ہی سیٹ میں وہ جاتا، ہے نا، پھر تو جہاں سے شروع ہوا چلو وہیں جاتا، اور راستے میں پھر آزمائش کیسی ہوتی. اگر جو چیز ہمیں اللہ نے کرنے کو بھیجا ہے دنیا میں، اور ہمیں پلٹ کر کہا اسی راستے سے آؤ، یعنی نیکی کے راستے سے جا رہے ہو، نیکی کے راستے سے آؤ، لیکن بیچ میں اگر رکاوٹیں نہ آتی، بیچ میں اگر بہکاوے نہ آتے، تو پھر مزہ کیا تھا، امتحان ہی کیا تھا، پھر تو انسان کی آزمائش ہی کیا ہے، پھر تو انسان میں اور ایک مشین میں فرق ہی کیا رہا. جو مشین میں جو فیڈ کر دیا جائے وہ روبوٹ جس طرح سے چلتا ہے، پھر انسان میں اور اس میں فرق ہی کیا رہا؟ کہ نہیں، اسے جوڑ توڑ موڑ دے کے بتا دیا کہ دیکھو جو اسے بہکائے گا یہ بہکے گا اس طرف، بالکل بل کھاتی ندیاں جس طرح سے بہتی ہے، جو بہکائے گا اس طرف چلا جائے گا، لیکن جو بلائے گا اس طرف آ جائے گا. یعنی جذبات ہیں اس کے اندر، کوئی ایک طرف ٹھہراؤ نہیں ہے اس کا، جوڑ توڑ اور موڑ دی کر. پھر امام کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ نے اس پتلے کو جب شکل دے دی، جوڑ اور موڑ دے دیے انسانی جسم کو، اس کے بعد اسے سکھایا، اسے سکھایا کہ یہ مضبوط ہو گئی. اب یہاں آ کر فکر انسانی کو دعوت فکر ہے. سنیے، مٹی کا برتن دیکھا ہے آپ نے، جب تلک گیلا ہوتا ہے آپ اس پر جو نقش نگار کرنا چاہتے ہیں، جو لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں. جب تلک مٹی کا برتن گیلا ہوتا ہے آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ جب وہ برتن سخت ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اب آپ لاکھ چاہیں اس کو بدلیں آپ نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے نا، نہیں بدل سکتے. جب ایک مرتبہ وہ مٹی کا برتن سخت ہو گیا ہے آپ نہیں بدل سکتے. کہا یہی تو انسان کا نام اعمال ہے، جب تلک تم اس دنیا میں ہو، هو الذی خلقکم من طین ثم خزای اجلا، جب تلک تم اس دنیا میں ہو تم اپنے نامہ اعمال کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہو، جتنا چاہو اس میں لکھائی کر سکتے ہو، جتنا چاہو اسے مٹا سکتے ہو. برائیوں کو اگر جو لکھی جا چکی ہیں اسے نیکیوں سے مٹا سکتے ہو، اور جو نیکیاں کی جا چکی ہیں اسے برا کر کے تباہ بھی کر سکتے ہو، جو چاہو کر سکتے ہو. لیکن ایک مرتبہ موت آ جائے نا، ثم خزای اجلا، جب موت آ جائے پھر وہ جو نامہ اعمال اس وقت گیلی مٹی کی شکل میں ہے وہ سخت برتن کی صورت اختیار کر لے گا، اس وقت پھر کچھ نہیں کر سکتے، اس وقت کچھ نہیں ہوا جا سکتا ہے. مولا کہہ رہے ہیں اسے سکھایا اتنا کہ یہ مضبوط ہوا، پھر اس کے بعد اتنا سخت کیا کہ کھن کھنانے لگی یہ مٹی. قرآن نے کہا کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. یہ کھن کھنانا کیا تھا؟ انسان کو اگر سب کچھ دے کر اللہ گفتگو نہیں دیتا تو سب کچھ بیکار تھا. جتنا کچھ آپ کے ذہن میں ہے اور آپ کے دل میں ہے، اگر آپ اس کو برج بنانا چاہیں باہر کی دنیا سے، تو وہ برج آپ کا آپ کی گفتگو ہے. گفتگو سے ہی انسان اپنے جذبات، اپنی عقل اور اپنے ارادے، اپنے اعمال کا اظہار کرتا ہے، بہت کچھ گفتگو سے کرتا ہے. کہا اللہ نے اسے پھر اتنا مضبوط کیا، اتنا سخت کیا کہ یہ کن کھنانے لگی. کہا جب گفتگو بھی دیکھو تو جس کی جیسی سوچ تھی اس کی ویسی گفتگو رہی، جو نرم مزاج تھا اس کی شیریں کلام تھا، جو سخت مزاج تھا اس کی کڑک زبان نکلی. کہا لیکن یہاں آ کر خطبہ امام کا پھر اب الگ موڑ لے لیتا ہے، یہاں پر ہم اپنی گفتگو میں اس خطبے کو تمام کرتے ہیں. جب یہ ساری فضیلتیں لے کر انسان اس زمین پر آیا، زمین پر آیا، آدم کو جب زمین پر بھیجا گیا تو یہ ساری فضیلتیں لے کر بھیجا. اب تک کی جب ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں، یہ صرف ایک مٹی کا پتلا نہیں ہے، اس میں تو سب کچھ آ گیا، فکر کی جولائیاں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، دیکھنے سننے کی فضیلت، کا سب کچھ دے کر جب زمین پر بھیجا. اب مولا کا ایک اور خطبہ، ایک اور خطبہ نہج البلاغہ سے. امام فرماتے ہیں نزع کا عالم ہوگا، یہ ابتدا کی بات کی، اب انتہا کی بات کر رہے ہیں، پھر درمیان کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں. ابتدا سنائی، اب انتہا سنو. نزع کا عالم ہوگا، سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، پھر سب کو ان کے حساب کتاب کے مطابق ان کے مقامات پر بھیج دیا جائے گا. یعنی جو نیک ہے وہ جنت کی طرف چلا جائے گا، جو بد ہے وہ جہنم کی طرف جائے گا. اس لیے پلٹ کر آئے مولا دنیا میں، پلٹ کر آئے. کہا اس لیے ایسا ہوگا کیونکہ جب وہ دنیا میں تھا تو اسے واضح راستے کی ہدایت ہم دے چکے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ہم نے اسے دنیا میں کچھ بتایا نہیں اور یہاں پر اسے قبروں سے اٹھا کر حساب کتاب کر کے جنت اور جہنم کے فیصلے سنا رہے. کہا نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا، دنیا میں اسے سب کچھ بتلا دیا گیا تھا، راہیں ہموار کر دی گئی تھیں، راستوں کو کھول دیا گیا تھا. اس کے بعد ایسے رہبر دیے جنہوں نے روشن دلیلیں پیش کی انہیں اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے، یعنی سہارے دے دیے، وسیلے دے دیے، نبی اور امام دے دیے. اس کے بعد آنکھوں کے آگے جو غفلت کے پردے تھے وہ بھی اٹھا دیے. یعنی آپ سن رہے ہیں کہ کتنی طرح سے وسیلے تو وسیلے آ رہے ہیں، کس طرح سے اللہ انتظام کو، اپنی حجت کو تمام کر رہا ہے. میں نے راستے کی بھی ہدایت کی، ہادی بھی بھیجا، پھر آنکھوں کے آگے جو غفلت کے پردے تھے وہ بھی اٹھائے، اور اس کے بعد میں میدان عمل میں لا کر اسے کھڑا کر دیا. میدان عمل جو کہ یہ دنیا ہے اس میں لا کر اسے کھڑا کر دیا، اور اس کی آنکھوں کو کھول کر کہا وہ دیکھ آخرت تیری نظر آ رہی ہے. جتنی تیزی سے دوڑ لگا سکتا ہے لگا لے، جتنی تیزی سے آخرت کی طرف دوڑ سکتا ہے دوڑ، لیکن راستے میں تجھے اپنے سامان کے لیے جو کچھ بھی فائدہ بخش چیزیں، مولا کے خطبے کے الفاظ، راستے میں سامان سفر کے لیے جو فائدہ بخش چیز ملتی ہے اسے اٹھاتا ہوا چل.
راستے میں جو چیز ملتی ہے کام کی، جو چیزیں تمہیں زادرہ اور نیکیوں کی ملتی ہیں اسے اٹھاتا ہوا چل، اس لیے کیونکہ وہاں جو منزل آئے گی وہ بہت سخت ہوگی، سوائے اس راستے کے سامان کے تیرے لیے نجات کا اور کوئی راستہ نہیں۔ لیکن اب آگے کے جملے سنیے اور خطبہ تمام، یہ ساری باتیں نصیحت آمیز ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں سننے والے کان، پاکیزہ قلب اور مضبوط راہیں نصیب ہوں۔ اگر یہ تین باتیں نہیں ہیں تو یہ ساری باتوں کو پھر سمیٹ دیجئے اور گفتگو پھر یہیں تمام کر دیتے ہیں۔ سب باتیں سمیٹ دیجئے، اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں کسی کے پاس اور اگر صرف وہ مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے اور اگر یہ کیفیتیں نہیں ہیں، سننے والے کان نہیں ہیں، پاکیزہ قلب نہیں ہے، مضبوط راہیں نہیں ہیں جس پر چل سکے، تو پھر مٹی کے پتلے کی تو پوجا کرنا کیا، وہ تو حرام ہے۔ لیکن آدم کو سجدہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے نہیں کہ آدم مٹی کا بنا ہوا پتلا تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ آدم میں اللہ کی روح تھی، آدم میں اللہ کی روح کو پھونکا تھا۔ وہ ابلیس تھا جسے اللہ کی روح نظر نہیں آتی تھی، جو صرف آدم کا پتلا دیکھتا تھا۔ یہ ابلیس کی نگاہ اور ہماری نگاہوں میں کچھ تو فرق ہو نا، کچھ تو فرق ہو۔ اسے صرف آدم کا جسم نظر آتا تھا، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میں نے اپنی روح پھونکی، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے روح پھونکی اس روح کو سجدہ کر۔ مگر وہ روح کی فضیلتیں کیا تھیں؟ روح کی فضیلت یہی تو تھی نا، سننے والا کان دیا ہے اللہ نے، پاکیزہ قلب دیا ہے اور مضبوط ارادے دیے ہیں، نیتیں دی ہیں تاکہ تم عمل کر سکو۔ اب دیکھیے، پلٹ کر آئیے اس جنت میں جہاں ابلیس سے کہا جا رہا ہے سجدہ کر، اور ابلیس کہتا ہے نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا اچھا تو پھر رجیم ہو جا، تو نکل جا یہاں سے۔ ابلیس نکل گیا، ابلیس سے گناہ ہوا، تھوڑے عرصے کے بعد آدم سے ترک اولا ہو گیا۔ یہ سب سنے ہوئے واقعات ہیں آپ کے، آدم سے ترک اولا ہو گیا۔ ضرورت نہیں تھی آدم کو وہ پھل کھانے کی، چوتھے امام فرماتے ہیں آدم وہ پھل کھائے کیوں، جبکہ آدم کو ضرورت نہیں تھی کھانے کی۔ یعنی امام بتلا رہے ہیں آدھی سے زیادہ گناہ جو انسان کر رہا ہے، آدھی سے زیادہ غلطیاں جو اس کی زندگی میں، ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بغیر بہت اچھی زندگی گزر سکتی ہے، مگر خواہ مخواہ کے جو بہکاوے ہیں انسان کی زندگی میں، بے ضرورت گناہ، جیسے بے ضرورت خواہشات ہوتی ہیں اسی طرح بے ضرورت گناہ بھی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کم عقلی پھر کس میں ہوگی؟ جو اگر ضرورتاً گناہ کرتا ہے تو چلو وہ مالک کی طرف بولے، مالک بھوکا تھا تبھی کو کیا، یعنی بے ضرورت حوث کی خاطر جو چوریاں کرتا ہے اس کی معافی تو نہیں ہوا کرتی نا، اس کی معافی تو کبھی بھی نہیں ہوا کرتی۔ تو امام کہتے ہیں، اور بخدا یہ باتیں امام کی حدیث سے اس لیے کوٹ کر رہی ہوں تاکہ آدم کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آدم سے گناہ ہوا ہے، وہ نبی کی شان ہے کہ نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی ہو جائے تو اسے ترک اولا کہتے ہیں، اسے گناہ نہیں کہتے۔ اب آگے بڑھیے، اور امام کہتے ہیں کہ آدم کو ضرورت نہیں تھی اول تو وہ کھانے کی، اب کھا لیا، ترک اولا ہو گیا، اللہ ناراض ہوا، زمین پر بھیج دیے گئے۔ اب ایک اور نقطہ سنیے، آنا تو آدم کو زمین ہی پر تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آدم کہتے ہی اسی کو ہے جو زمین سے بنا ہے، جو مٹی سے بنا ہے۔ آدم ہیبرو جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے بنا ہوا۔ آدم کو آنا تو زمین ہی پر تھا، آدم کو آسمان پر نہیں رہنا تھا، مگر جس طریقے سے آدم آئے وہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں تھا۔ جس طریقے سے آئے، جب پیدا کیا آدم کو تو پیدا کر کے یہی کہا انی جائل فی الارض خلیفہ، زمین پر تمہیں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں، تو آسمان پر تو رہنا نہیں تھا، لیکن جو طریقے سے آئے وہ طریقہ غلط تھا۔ تو اے انسان، جب اگر تیرے طریقے غلط ہو جائیں تو ان طریقوں کو سدھارنے کے راستوں کے لیے تمہیں ہدایت دے رہے ہیں، طریقوں کو سدھارنے کے راستے، کیونکہ تم سب با ایمان ہو، ہمیں نہ تمہارے ایمان پر شک ہے نہ تمہاری نیتوں پر شک ہے، مگر تمہارے طریقے غلط ہے زندگی گزارنے کے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ طریقے جب غلط ہو جاتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، ہر انسان دل سے اللہ کو محبت کرتا ہے، اہل بیت کو چاہتا ہے، وفاداریوں کا اظہار کرتا ہے، مگر اس کو دکھانے کے طریقے کبھی کبھی غلط ہو جاتے ہیں۔ ان طریقوں کو سدھارنے کے لیے اسلام آیا ہے، طریقوں کو سدھارنے کے لیے شریعہ آئی ہے۔ کہ جب طریقہ اللہ نے آدم کو بتلایا اس معافی کو درست کرنے کا، تو اللہ نے آدم کو دعا کی اور استغفار کے کلمات سکھائے۔ آدم یہ کہتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا، مالک میرا قصور ہے، میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دے، اور شیطان یہ کہتا تھا تیرا قصور ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، تیرا قصور ہے۔ یہ دو رویوں کے جو فرق ہے نا، بس یہ ہم نے نہیں آنے چاہیے۔ ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے، دو رویے بتلا دیے دو غلطیوں کے، ایک کہتا ہے تیرا قصور، ایک کہتا ہے میرا قصور۔ اور جو اپنے قصور کو مانتا ہے نا، اللہ اسے پھر اس اصلاح کے راستے بتاتا ہے، اللہ اسے اس غلطیوں کو سدھارنے کے لیے خود کلمے سکھاتا ہے۔ اور جو شیطان جیسا کہتے ہیں کہ تیرا قصور ہے، اگر تو نہیں چاہتا تو میں ایسا نہیں کرتا، اگر تو نہیں چاہتا تو میں ایسا نہیں کرتا تو تیرا قصور ہے. تو اللہ نے کیا کیا اسے, کیا کیا اسے, جو شیطان کے پیروکار جس راستے پر چلتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ایک انداز اپناتا ہے. ختم اللہ ولا قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ. جو اس کی فضیلتیں ہیں انسان کی, کیا مٹی تو نہیں تھی نا اس کی فضیلت, اس کی فضیلت کیا ہے, وہ مٹی کے پتلے میں دھڑکتا ہوا دل, عقل, دیکھنے کی قوت, سننے کی قوت, یہ کیپیسٹیز ہے نا اس کی فضیلت. اللہ کیا کرتا ہے, انہی کے اوپر مہر لگا دیتا ہے, ختم, بات ختم, چیپٹر اینڈ. ختم اللہ ولا قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ, سب پہ مہر 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 لگی, اب بات ہی ختم. جب ہر جگہ سیل لگ گئی ہے, مہر لگ گئی ہے, اب بتائیے راستے ہی نہیں رہے تو آگے کہاں جائیں گے, کہاں جائیں گے؟ اب معافی کی گنجائش نہیں ہے, اب توبہ کے راستے نہیں ہیں, اب تربیت کے راستے نہیں ہیں, ہدایت نہیں آ رہی ہے, اصلاح نہیں ہو رہی ہے, کریکشن نہیں ہو رہا ہے, تو اب آپ آخرت کو اپنی کیسے سنواریں گے؟ کہ جب ایسا ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کہیں میرے ساتھ تو نہیں کر رہا یہ, کہیں میرے خلوق پر تو نہیں لگے ہیں یہ تالے, تو دیکھو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ذِلَّةً وَمَسْكِنَةً. اگر اللہ کسی کو ضرب لگاتا ہے, اگر اللہ کسی کو آزماتا ہے ضرب لگا کر, تو دو چیزیں اس سے چھین لیتا ہے, ذِلَّةً وَمَسْكِنَةً. ایک اس کی عزت چھین لیتا ہے تو اسے ذلیل کر دیتا ہے, اور ایک اس کا مال و متاع چھین کر اسے مسکین کر دیتا ہے. ذِلَّةً وَمَسْكِنَةً, دو چیزوں سے ضربت لگاتے ہیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ذِلَّةً وَمَسْكِنَةً, دو چیزوں کی ضرب لگتی ہے. دیکھنا جب کبھی بھی اللہ عزت کو چھینتا ہے تو انسان اپنے ہی پیروں پر آ کر اپنے اللہ کے آگے جھک جاتا ہے, اور جب کبھی بھی آنر گیا, مینز گئے, وسائل گئے اس کے, وہ چیزیں جس پر وہ غرور کرتا تھا وہ سب کچھ گیا. اور کیا ہوا جب جب وسائل گئے, عزت گئی, شہرت گیا, مال گیا, سب کچھ گیا, اب انسان ناشکراپن اس کا ذرا دکھاتے ہیں تمہیں. اب یہ انسان کہنے لگا ساری بری چیزیں اچھوں کے ساتھ کیوں ہوتی ہیں, سنیے یہ انداز سنیے, ساری بری چیزیں ہم اچھوں کے ساتھ کیوں ہوتی ہیں, یعنی یہ تکبر کی پہلی دلیل کہ تم اچھے سمجھتے ہو اپنے آپ کو, تم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہے تو جیسے تم پر ظلم ہو رہا ہے, جیسے نعوذ باللہ اللہ ظلم ڈھا رہا ہے تم پر. کبھی کسی نے یہ سوچا کہ یہ جو تکبر ہے اس تکبر ہی کی تو وجہ سے یہ مصیبتیں مجھ میں آ رہی ہیں؟ اگر یہ تکبر نہ ہوتا, اگر میں اپنے کان آنکھ ناک بند نہ کرتا تو ختم اللہ کیوں لگتا, مہر کیوں لگتی؟ اللہ مہر بعد میں لگاتا ہے, سرکشی انسان پہلے کرتا ہے, نہیں تو پھر انصاف خدا نہیں رہتا نا. کہ اگر انسان بدماشی اور سرکشی اور بے ایمانی کرنے سے پہلے اگر اللہ اسے سزا دے دیتا تو سوچیے آپ کہ اللہ منصف رہتا؟ کہ نہیں نا, نہیں رہتا. تو تم نے پہلے برائی کی ہے, تمہارا تکبر ہی تھا جو تم نے اللہ سے کہا اچھے لوگوں کے ساتھ بری چیزیں کیوں ہوتی ہے. کہا نہیں, تمہارے اندر کی جتنی اچھائی ہے وہ اللہ کی صفتوں کی شان ہے اور بس, اور کچھ نہیں ہے, اللہ کی صفتوں کی شان ہے. کوئی کبھی تیری اچھائی کی طرف انگلی اٹھائے تو تو جھک جا سجدے میں, کیونکہ علی ابن ابی طالب جو سراپا اچھائی تھا وہ کہتا تھا مالک اگر یہ لوگ مجھ میں کچھ اچھائی ڈھونڈتے ہیں تو یہ مجھے کیا جانتے ہیں جتنا میں اپنے آپ کو جانوں, یہ کیا جانتے ہیں مجھے جو میں اپنی حقیقت جانتا ہوں, اور میں بھی کیا جانوں جو تو مجھے جانتا ہے, میں بھی کیا جانتا ہوں اپنے آپ کو جو تو مجھے جانتا ہے. تو مالک ایسا بنا جیسا جو تصور کر رہا ہے. جب علی جیسا سراپا نیکی اپنی اچھائیوں کو اچھائی نہ سمجھ کر جھکتا ہے سجدے میں استغفار کے لیے, تم کہتے ہو اچھے لوگوں کے ساتھ برے کام کیوں ہوتے ہیں, اور پھر دوسری چیز شک آنے لگتا ہے. اب شک آنے لگتا ہے, مالک جب اچھے لوگوں کے ساتھ برے کام ہونے لگتے ہیں تو اس وقت تو کہاں تھا, تیری مدد کیوں نہیں آئی میرے واسطے, تو کہاں تھا جب مجھ پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے, تو کہاں تھا اس وقت؟ کہا دیکھا آہستہ آہستہ جب شک آیا دل میں تو تیسری سیڑھی پر جب پہنچے تم, وہ تیسری سیڑھی یہ تھی کہ مالک جب مجھ پر وقت آیا تو تیری مدد نہیں آئی بلکہ غیر خدا نے آ کر میری مدد کی. غیر خدا کی مدد پر جب بھروسہ ہونے لگا تو پھر شک سے تم شرک کی طرف آ گئے, اور پھر دیکھو خطوات شیطان, اس طرح شیطان لے کر تمہیں آگے بڑھتا ہے کہ مالک تیری مدد تو نہیں آئی, تیری مدد کے بجائے غیر خدا کی مدد آئی اور میں آگے بڑھتا رہا اس کی مدد کے سہارے. کا یہی تو شرک تھا, یہی تو شرک تھا جس نے تجھے اللہ کے راستے سے ہٹایا, آدم کے طریقے سے ہٹا کر شیطان کے طریقے پر لے گیا. اگر وہ شرک نہ رہتا کہ تو غیر خدا کے بھروسے پہ نہ جیتا تو تو کہتا مالک میرا قصور ہے, اور میرا قصور کہہ کر اپنی کوتاہیوں کو ڈھونڈنے لگتا, اور جہاں تجھے اللہ کی مدد آتی تجھے اپنی کوتاہیاں نظر آنے لگتی. بخدا جانیے اللہ کی اس سے بڑی مدد کسی پر نہیں ہے جسے اپنے عیب خود نظر آنے لگ جائیں. اس سے بڑا ویژن, اس سے بڑی روشنی آنکھوں کی, اس سے بڑا چشمہ کوئی بنا نہیں ہے جو اپنے ہی نقص کو دکھا دے جو نظر نہیں آ رہے ہیں. اس سے بڑا چشمہ کوئی کائنات میں نہیں بنا سکا. کہ یہ اللہ کی جانب سے مدد آتی ہے. اب جب اللہ کی جانب سے مدد آئی تو کس انداز سے آئی وہ سنیے. ان لیس للانسان الا ما سعى, اللہ کی مدد کے لیے کسی انسان کو کبھی کچھ نہیں ملتا جب تک کہ وہ صحیح نہ کرے. الا ما سعی, انسان وہی پاتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے, جس کی وہ تمنا کرتا ہے, بس وہی پاتا ہے. اس کے علاوہ خالی گھروں میں بیٹھ کر مالا اپنے اللہ کے نام کی ورد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا تمہیں جب تک کہ تم صحیح اور کوشش نہ کرتے, جب تک تم کوشش نہ کرتے. کیوں؟ تمہیں مٹی کا بنا کر فضیلتیں کیا دی تھی؟ جوڑ توڑ اور موڑ یاد ہے نا آپ کو, ہر طرف انسان کو جھک جانے کی صلاحیت تھی. تو تم نیکی کی طرف جھکتے اور تمہارے اندر اتنی فلیکسیبلٹی تھی, تمہارے جسم میں اتنی لچک تھی کہ تم ہر مصائب کا سامنا کر سکتے تھے, ہر مصائب کا سامنا کر سکتے تھے. بس تمہاری کوششیں ہی نہیں تھی. اور کوششوں کے بارے میں ایک خوبصورت سا دو جملے کہتی ہوئی آگے بڑھتی ہوں. رومی کہتا ہے ایک بادشاہ کو اللہ کی تلاش ہوئی کہ میں میرے مالک کی تلاش کروں, میں میرے مالک کو ڈھونڈوں. بہت اس نے دل لگایا عبادت میں اور رات کو شاہی تخت پر محل کی چھت پر لیٹا کہ اس نے کچھ آواز سنی لوگوں کی. حیران ہوا کہ یہ اتنے پہرے کے باوجود کون آیا ہے بام کے اوپر, بادشاہ کے محل کی چھت پر کون آ سکتا ہے؟ دیکھا کہ کچھ اور ہستیاں ہیں. دیکھا آپ لوگ تو دنیا کے لوگ نہیں لگ رہے. تو کہا نہیں ہم فرشتے ہیں. کہا اچھا فرشتے میرے در پر آئے ہیں, کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ کہا نہیں ہم اپنی اوٹنی کو ڈھونڈ رہے ہیں. کہا عجیب بات کرتے ہیں آپ, میرے محل میں آ کر آپ اوٹنی ڈھونڈ رہے ہیں؟ حیران ہو رہا ہوں میں, آپ کو اوٹنی ڈھونڈنا ہے تو آپ صحرا میں جائیے. کہا ہاں, اس سے زیادہ ہم کو حیرت ہو رہی ہے کہ تو اس نرم بستر پر لیٹ کر اپنے اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے. اس سے زیادہ حیرت ہم کو آپ پر ہو رہی ہے, اس طرح نرم بستر پر لیٹ کر اللہ نہیں ملا کرتا. ان لیسا, یاد آیا نا آپ کو, کسی کو نہیں ملا کرتا. للانسانی الا ما سعی, کچھ نہیں ملے گا بغیر کوشش اور سعی کے. جب کوشش کے راستے, محنت کے راستے, اپنی محنتیں اللہ کو دیتے ہوئے جب کچھ پاؤ گے تو سمجھنا وہ مدد ہے. بغیر محنت دیے ہوئے اگر دنیا کی نعمتیں پاؤ گے, بغیر قربانیاں دیے ہوئے نعمتیں پاؤ گے تو سمجھنا یہ اللہ کی ڈھیلی ڈوری چھوٹ رہی ہے. جیسے شیطان کی رستی دراز کرتے ہیں نا ہم, مہلت پہ مہلت دے کے کہ اچھا جاؤ اور جی لو بہکاؤ جتنا, لیکن جب وہ رسی کو کھینچیں گے نا, جب تجھے ہی چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی کہیں اپنا سر کا, تو جب بغیر محنت دیے ہوئے کچھ پاتے ہو تو اس میں ڈر جاؤ, اور جب محنت دینے کے بعد پاتے ہو تو پھر یہ آیت کو اپنے کلیجے سے لگا کر رکھنا, ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ کی جو مدد کرتا ہے اللہ خود اس کا مددگار ہو جایا کرتا ہے. جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے. مگر دیکھیے اللہ کی مدد کرنے کے واسطے بھی اس کی مدد چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ اس جملے کو؟ اللہ کی مدد کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوشش. لیکن کوشش میں بھی مدد چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی کو کہتے ہیں مالک تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں, نہیں بھی کر سکتا ہوں نا, میری مرضی میں نہیں کروں عبادت, مگر مالک میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں, مگر عبادت کرنے کے واسطے ویاک نستعین, تیری مدد چاہتا ہوں. مدد کو بھی مدد چاہیے, اور جب مدد کے لیے مدد آتی ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, ہم تمہیں ثابت قدم رکھ دیتے ہیں, ہم تمہارے قدموں کو جمع کر رکھ دیتے ہیں, اس کے بعد تمہیں اس راستے سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. تمہاری کوششوں کو پھر کوئی کامیابی کے راستے سے روک نہیں سکتا, تمہاری کوششوں کو کوئی بہکائے گا نہیں, ڈیلیوٹ نہیں کرے گا, کوئی تمہیں اس راستے سے کھینچ کر نہیں لے جائے گا. اگر تمہیں دیکھنا ہے ثابت قدمی کیا ہوتی ہے, اگر ثابت قدمی دیکھنا ہے تو پلٹ کراؤ اس مٹی کی طرف جو کربلا کی مٹی ہے. ثابت قدمی اگر تمہیں دیکھنا ہے تو کربلا کی مٹی میں آؤ. کیوں؟ بظاہر تو جنگ ہار گئی, بباطن جنگ جیت گئی. ٹھیک ہے, ظاہر میں کیا لگ رہا تھا؟ مختصر سا گروہ ہے جو سب تمام ہو چکا, اور کمزور ایمان والے اگر یہ سوال کرے مالک اس وقت تیری مدد کہاں تھی, اس وقت تیری مدد کہاں تھی, تو وَيُثَبِّتْ اِقْدَامَكُمْ کا اس سے بڑی اللہ کی مدد ہو سکتی ہے کیا کہ جو بھرے گھر کو لوٹا کر بھی کھڑا ہے جھکا نہیں, اس سے بڑی مدد ہو سکتی ہے کہ یہ مدد تو بس دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے تھی, جو کربلا کو آنکھوں سے نہیں بلکہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے بڑی مدد کیا ہو سکتی ہے کہ ایک چھوٹے بچے نے بھی یہ نہیں کہا کہ آقا پانی کی خاطر بیعت کر لیجئے. یہ جملہ خطیب منبر ہر بار پڑھتے مگر اس جملے کو بخدا کبھی مت دہرایا کیجئے. کیوں کیوں نہیں دہرایا کیجئے؟ دیکھیے ایسی خواہشات بھی کرنا جو شایان شان نہ ہو وہ انہیں زیب نہیں دیتا, سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ایسی تمنا, ایسی دعائیں بھی, ایسی بات بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتے جو ان کی شان کو گھٹا دے. کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پانی کی خاطر یہ ذہن میں بھی لائے کہ آخا آپ بیعت کر لیجئے. ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی پلٹ کر کہہ دیتا مولا تیرے در سے تو آج تک فرشتہ بھی خالی ہاتھ نہیں گیا, ایک معجزہ تو دکھا سکتے تھے. یہ تو شایان شان ہے نا, معجزے کو بھی جب کوئی نہیں کہتا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس سے بہتر صبر اور استقامت, اس سے بہتر کنسسٹنسی, اس سے زیادہ قیام کرنا, ڈٹے رہنا اپنے ارادوں پر, اس سے زیادہ کبھی اللہ کی مدد ہو سکتی تھی؟ دنیا نے اللہ کی ظاہری مدد کو دیکھا اور اللہ کی جو باطنی مدد تھی اسے نہیں دیکھا, کہ کھڑے ہیں دشمن کے آگے اور کوئی نہیں جھکتا ہے. کیوں نہیں جھکتا ہے؟ کیونکہ انہیں دینا ہے تو وہ دیں گے. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں خزا ہوتی ہیں, کچھ چیزیں قدر ہوتی ہیں. قدر وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کا نصیب ہے, جو ان کے عروج کی وجہ ہے, اس وجہ سے ہی تو انہیں یہ مقام ملا ہے. اور خزا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی جانب عبادت کر کے اپنے فیصلوں کو بدلا دیتی ہیں. اب ان دونوں کو رکھ کر دیکھیے دونوں زاویوں پر. دینا تو تھا, کربلا ہونی تھی, ایسا ہی پیش ہونا تھا. اے انسان تیرے نصیب میں بھی جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر تو رہتا ہے, لیکن اگر تو واویلا کر کے اسے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے, اپنی کوئی تکلیفوں میں بین کرتا ہے اور واویلے کرتا ہے, شکایت کرتا ہے, کفر بولتا ہے, تو اس سے تیری خزا ٹلتی نہیں ہے. یالی کے جملے, اس سے تیری خزا ٹلتی نہیں ہے, لیکن ہاں تیری بے صبری تیرے اجر کو ضرور ضائع کر دیتی ہے. جو اجر آپ کو ملنے تھے, جو مقام آپ کو ملنے تھے ان آزمائشوں کے عوض, وہ بے صبری اور واویلا اور کفران نعمت کرنے سے سب ختم ہو جاتے ہیں. اب یہاں کربلا والوں کا کردار ہے, جو دینا تو ہے مگر دیتے کیسے ہیں؟ شکر کے راستے سے دیتے ہیں, کیونکہ شکر کے راستے میں ایک بڑا جادو ہے, ایک بڑا بڑی تاثیر ہے. جو شکر کر کے دیتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے, لئن شکرتم لازیدنہم, تم شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے نعمتوں میں اور مرتبوں میں اضافہ کر دوں گا. تو کہا اے انسان اپنی مصیبتوں کو واویلا کے ذریعے مت دینا سیکھ, بلکہ شکر کے ذریعے دینا سیکھ. اس سے تیرا فائدہ یہ ہوگا, شاید اللہ کو تیرا شکر اتنا پسند آئے کہ اللہ تیری مصیبتوں کو شکر کی زیادتی کے صدقے میں ٹال دے, تیری مصیبتیں ٹل جائیں اس شکر کے بدلے میں, اس شکر کے اجر میں تیری مصیبتیں ٹل جائیں. لیکن اگر مصیبتیں تیری خزا نہیں قدر ہیں, ہو کر رہے گا, تو پھر اسے صبر کے راستے سے دینا, پھر اسے صبر کے راستے سے دینا. کیونکہ اب جو صبر کے راستے سے دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہو جایا کرتا ہے. جب ان کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے تو اب تم دیکھو یہ وہی مٹی کے بنے ہوئے انسان ہے نا, وہی مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں. بخدا ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں, نہ میں امام کی شان میں کہہ سکتی ہوں کچھ فضائل, نہ میں امام کے خاندان کی شان میں کہہ سکتی ہوں. میں تو ان کی گفتگو کر رہی ہوں کہ جو حبیب ہے, جو حر ہے, جو جان ہے, کیسے کیسے لوگ ہیں یہ. یہ تو مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں نا, یہ تو امام نہیں ہے. مگر صحبت امام کا اتنا اثر جب کوئی لے لیتا ہے تو اس کے رگ رگ میں امام جیسی تاثیر آنے لگتی ہیں, اس کے رگ رگ میں وہی مٹی کی فضیلتیں آتی ہیں. اب تم فیصلہ کرو تمہاری مٹی کو کہاں جانا ہے, تم فیصلہ کرو تمہاری مٹی کہاں جائے, کہاں جانا ہے تیری مٹی کو, کہاں جانا ہے تیری مٹی کو, اس کربلا کی طرف, اس کربلا کی طرف جانا ہے مٹی کو کہ جس کی خاک یہ کہتی ہے کہ اتنی شفا دی ہے اللہ نے اس خاک میں کہ زندہ کھائے تو صحیح ہو جائے, مردہ کھائے تو صراط پر جائے. مردے پر اگر لگا دو اسے, زندہ اگر کھانا, اسے ظاہری معنوں میں مت لیجئے, زندہ اگر اس مٹی پر سجدہ کرتا ہے اور اسے اپنے نفس میں سماتا ہے اور اپنی فطرت میں سماتا ہے تو ان کی فضیلتوں کو اپنا لیتا ہے. مردہ جب اپنی میت پر لے کر جاتا ہے ساتھ میں تو شفاعت پاتا ہے. یہ وہ خاک ہے, یہ وہ خاک ہے کہ جس کے زیارت کے بعد جب ملائکہ جنت کی طرف لوٹتے ہیں تو حوران جنہ اس تبرک کا انتظار کرتی ہیں کہ یہ خاک شفا لائیں گے, اور کہتی ہیں کہ ایسی خوشبو جنت میں ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی ہے. روضہ حسین کے اطراف کی مٹی 7-7 فٹ کا فاصلہ کا, مدینے کی زمین کو کہا جاتا ہے ریاض الجنہ, جو رسول کے روضے کے پاس ہے, منبر کے پاس ہے. کہا یہ جائے گا ٹکڑا جنت میں متصل ہوگا, تو کہا حسین کے روضے کے اطراف کا ٹکڑا بھی جنت میں جائے گا, اور وہاں انبیاء کے مکان بنیں گے, وہاں انبیاء کے مکان بنیں گے. کہا بڑی فضیلت ہے اس مٹی کو, بڑی فضیلت ہے اس مٹی کو. اسی مٹی سے اگر تم بنے ہو, اسی مٹی سے اگر تم بنے ہو تو دیکھو ایک انسان دوسرے انسان سے الگ کیوں ہوتا ہے جانتے ہو؟ سب کی مٹی ایک تھی مگر خمیر ایک تھا, ضمیر الگ الگ تھے. خمیر ایک ہوا کرتا ہے, خمیر وہ اللہ سے دور تھے, یہ اللہ کے قریب جا رہے تھے. جب یہ اللہ کے قریب اس دنیا میں رہیں گے تو آخرت میں بھی ان کے مکان انہی مکانوں کے اطراف ہوں گے. اس لیے کیونکہ یہ مٹی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے, اور انسان کی اپنے انجام کے بہترین انجام کی دعا سے بڑھ کر اور کوئی دعا نہیں ہوا کرتی, اور کوئی دعا نہیں ہوا کرتی کہ مالک میرا خاتمہ بالخیر کر. ان کے مٹی کے اثرات تم نے دیکھے کہ یہ جب تلک زندہ رہے لوگوں کو بچاتے رہے موت سے. کیسی موت سے؟ ان کے نفس کی, ان کے کردار کی موت سے. اور جب یہ مر گئے تو ان کی مٹی میں اتنی تاثیر آ گئی کہ اگر تیری میت بھی کربلا میں دفن ہوتی ہے تو علماء کہتے ہیں وہاں فشار نہیں ہوتا, کربلا کی مٹی میں فشار نہیں ہوتا. اب تم فیصلہ کرو تمہیں کس مٹی میں جانا ہے, جو فشار دے یا جو جواب دے. ایسی مٹی میں تمہیں جانا ہے کہ جو دبا دبا کے فشار دے, یا ایسی مٹی میں جانا ہے جب منکر و نکیر آئے تو وہ اپنی جانب سے تجھے سارے جوابات بتاتی جائے. کہا یہ کربلا کی مٹی ہے جو فشار نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی؟ کیونکہ اس مٹی میں فاطمہ کے خاندان کے پامال لاشیں دفن ہیں, پامال لاشیں دفن ہیں. یہ مٹی وہ مٹی ہے کہ خاک اور خون کے درمیان لاشیں ہیں سب اٹے ہوئے. پہچانو گی کسے یہاں؟ سر ہیں سبھی کٹے ہوئے, مقتل بھی سوگوار ہے. اٹھو سکینہ گھر چلو, اب کس کا انتظار ہے؟ اٹھو سکینہ گھر چلو, تم پر پھوپی نثار ہے. اٹھو سکینہ گھر چلو. لیتی ہو سسکیاں یہ کیوں؟ رکھنا ہے حوصلہ تمہیں, اصغر کے ساتھ کھیلنا آتا ہے یاد کیا تمہیں؟ اب وہ تہے مزار ہے. اٹھو سکینہ گھر چلو. امو تمہارے نہر پہ شانے کٹا کے سو گئے, بابا کو ڈھونڈتی ہو کیا؟ ارے بابا بھی رن میں سو گئے, دل ان کا سوگوار ہے. اٹھو سکینہ. پلٹ کر کہا پھوپھی اماں میں تو رات ہی کو بابا کے پاس آئی تھی, اور اس لیے آئی تھی کہ میں نے بابا سے پہلے ہی کہہ دیا تھا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. تو میرے بابا نے کہا تھا بی بی نکلا نہیں کرتی سیدانیاں گھر سے, بی بی سیدانیاں نکلا نہیں کرتی باہر, سینے پر سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. میں بولی کہ سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ وہ بولے بس اب جتنا کرو صدقے میں تم پر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ میں بولی کہ بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہیں یا شہ ابرار۔ ارے جیتے رہیں فرزند کے سب لگتے جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں۔ دیکھو پپی اماں، اماں کی گود اصغر کو ڈھونڈ رہی ہے اور سکینہ بابا کے سینے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ بابا سکینہ کو ماں کی گود میں بھیجتے ہیں اور اصغر کو اپنے ساتھ صحرا میں سلاتے ہیں۔ سمجھا کر بچی کو خیموں کی طرف لے کر آئیں، لیکن بی بی اب تو نہ خیمے ہیں، نہ وہ مسند ہے، نہ وہ کجاوے ہیں، نہ وہ محافظ ہیں۔ اب تو سجادہ بھی نہ رہا، مسند بھی چھین لی گئی، اب علی کی بیٹی پہرے پر آ گئی ہے۔ بھائی کی وصیت یاد آتی ہے، زینب زینب میرے بچوں پر سے ہاتھ نہ اٹھانا، میرے بچوں کے سروں پر سے ہاتھ نہ اٹھانا۔ بھائی کی شیدا پہرے پر ہے، پہرے پر ہے کہ بس اب رخصت آخر کا وقت ہے، اب رخصت آخر کا وقت ہے، اب کوچ ہے، اب کربلا سے کوچ ہے، کربلا سے کوچ ہے۔ اس حدیث کو آپ سنتے چلے جائیں گے، بس دو جملے کہوں اور اپنی زحمت کو تمام کروں۔ آپ کی زحمتوں کو سلام ہو۔ فاطمہ کی بیٹی صفِ عزا کربلا کے دشت میں بچھا رہی ہے، فاطمہ کی بیٹی کربلا کے دشت میں صفِ عزا بچھا رہی ہے، اور پہلے پرسے کو سوار آتا ہے۔ کربلا کا پہلا پرسہ جب زینب خیام کے باہر بھائی کا ماتم کر رہی تھی، دیکھا سوار آ رہا ہے، کہا خبردار ٹھہر جا، میں زہرا کی بیٹی ہوں، اب ہمارے پاس دینے کو کچھ نہ رہا۔ جب غیظ و غضب کا عالم بڑھا، سوار نے نقاب الٹ کر کہا، بی بی پرسہ تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں، کس کس کے داغ آج جگر پر اٹھائے ہیں، ارے پیٹے ہیں، خاک اڑائے ہیں، آنسو بہائے ہیں، یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں۔ علی ابن ابی طالب، حسین کا پرسہ، بیٹے کا پرسہ بیٹی کو دینے آئے تو پلٹ کر کہا، بابا اس وقت کیوں نہیں آئے جب میرا علی اکبر خاک پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا؟ بابا جب میرے عباس کے شانے جدا ہوئے اس وقت کہاں تھے؟ بابا جب میرے ننی علی اصغر کا گلا تیر سے چھیدا گیا کہاں تھے؟ بابا زینب بین کرتی جاتی، علی بیٹی کو پرسے دیتے جاتے، پہلی صفِ عزا ہے، کائنات کی پہلی ذاکرہ ہے زینب، اور پہلا سوگوار ہے بابا علی مشکل کشا۔ زینب کہتی جاتی، بابا بابا جب سب لے گئے اپنے لاشے سرداروں کے، بس ایک فاطمہ کے لال کا لاشا رہ گیا، پامال ہوا گھوڑوں کی ٹاپوں سے۔ زینب کے بہن بڑھتے گئے مگر روڑا اس وقت زینب نے، جب پلٹ کر کہا، بابا اگر آپ آ جاتے تو میری چادر نہ چھینی جاتی۔
تینا